Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du faqad qala Allah tabarak wa ta'ala kama warada fi suratil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا وَأَعِذْنَا مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى وَتَقَبَّلْ مِنَّا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْمُتَقَبِّلِينَ آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ سورہ قیامہ کی ابتدائی 15 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں. یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ خطبات جمعہ میں الحمدللہ ہم سورۃ العصر کی تشریح پر مبنی منتخب نصاب قرآنی کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ منتخب نصاب قرآنی سورۃ العصر کی تشریح پر مبنی ہے، لہذا بہتر محسوس ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم سورۃ العصر کا ترجمہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، یقیناً تمام انسان واقعی خسارے میں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور مل جل کر آپس میں حق کی وصیت کرتے رہے، حق کا پرچار کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور بالآخر حق کے تبلیغ اور اس کا پرچار کرنے کے نتیجے میں جو مشکلات اور تکالیف اور پریشانیاں آئیں اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، صبر کے مراحل طے کیے. سورۃ العصر میں آیت نمبر 3 میں خاص طور پر جو لوازم نجات بیان فرمائے رب سبحانہ وتعالی نے، یعنی جہنم سے بچنے کے لیے شرائط، وہ 4 ہیں: ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر. الحمدللہ منتخب نصاب کے دوسرے حصے میں اسی ایمان کی بحث اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. ایمان بیسیکلی ہے کیا؟ ایمان کن چیزوں پر، کن چیزوں کو ماننے کا نام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کائنات کا خالق اور مالک ماننا، پروردگار ماننا، یہ توحید باری تعالیٰ، یہ ہمارے دین کی جڑ ہے، بنیاد ہے. اسی طرح ایمان برسالت، دوسرا ایمان، اہم تر ایمان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی راہنمائی کے لیے اس دنیا کی زندگی میں جو انسانوں کو آزمائش کے لیے رب میں پیدا کیا ہے، تو ان کی راہنمائی کے لیے اللہ پاک نے نبیوں رسولوں کو دنیا میں بھیجا. یہ رسالت گویا انسانیت کے لیے ایک رحمت خداوندی کا اظہار ہے. اور تیسرا ایمان، ایمان بالآخرہ، یعنی اس دنیا کے ختم ہو جانے کے بعد جو دنیا آئے گی، جو نظام آئے گا، جو رب سبحانہ و تعالیٰ برپا فرمائے گا، جس میں اس دنیا میں کیے ہوئے ہر ہر عمل کا بدلہ رب سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفت عدل کی بنیاد پر دے گا. وہ یوم قیامہ، وہ حساب کتاب کا دن ہوگا جس دن انسان کے اعمال کی بنیاد پر اس کو جنت یا جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ تین بنیادی ایمانیات ہیں. الحمدللہ اس حوالے سے سورۃ الفاتحہ کا بھی ہم نے مطالعہ کیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر 196 وہ بھی ہمارے زیر مطالعہ آئیں. پھر سورہ تغابن جو ایمان کے موضوع پر الحمدللہ قرآن حکیم کی جامع ترین سورت ہے، اس کا بھی ہم نے مطالعہ مکمل کر لیا. اور اب اس سلسلے کا آخری درس سورہ قیامہ پر مبنی ہے. اور الحمدللہ اس حوالے سے بھی اس کا آغاز ہم نے پچھلے جمعے کر دیا تھا. امید ہے کہ آج اس کی جو بقیہ آیات ہیں، 15 آیات خاص طور پر جو ابتدائی ہیں، اس کا مطالعہ مکمل کر لیں گے. سورہ قیامہ اپنے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ اس بات قیامت پر مبنی ہے، یعنی قیامت کے دن کا جو لوگ انکار کرتے ہیں، چاہے وہ اپنے قول سے کریں یا عمل سے کریں، ان کے خلاف گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے دلائل نازل ہوئے سورہ قیامہ میں. پس منظر ذہن میں رکھیے گا، مکی سورت ہے، اور مکے میں وہ لوگ جو قیامت کا دن کا انکار کر رہے تھے، ان کے باطل نظریات پر تنقید یا تردید ہے جو رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. وہ باطل نظریات کون کون سے ہیں جو آج بھی موجود ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری ہے، اور کچھ کا مطالعہ ہم نے کر لیا تھا، آج مزید ہم دیکھ لیں گے. پہلے آیت مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں تمہارے سارے جو آخرت سے متعلق، آخرت کے انکار پر مبنی جتنے بھی عقائد ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، یعنی وہ اتنا یقینی ہے، اتنا شدنی ہے کہ وہ دن لازمن آ کے رہے گا، اس کی قسم کھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں نفس ملامت گر جو تمہارے اپنے اندر موجود ہے، اس کی قسم کھاتا ہوں کہ قیامت آ کے رہے گی. بہرحال اس بات قیامت یا قیامت کے فیور میں جو قرآن حکیم کے دلائل ہیں، وہ بھی پچھلی مرتبہ عرض کیے گئے تھے. اب آئیے ذرا ہم تقاضا سب سے پہلے تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو آخرت پر ایمان ہے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. یہ بات اس سے پہلے بھی عرض کی جاتی رہی ہے کہ جتنا زیادہ آخرت پر یقین ہوگا، حساب کتاب پر یقین ہوگا، اعمال کے محفوظ ہونے پر یقین، ریکارڈنگ پر یقین ہوگا، اتنا زیادہ انسان کا عمل درست ہوگا. اور جب فرد کا عمل درست ہوگا تو خود بخود معاشرے کی اصلاح ہوگی. یہی وجہ ہے کہ قیامت کے قرآن حکیم میں رب سبحانہ و تعالیٰ نے بھی قیامت سے متعلق مختلف انداز میں دلائل دیے ہیں. بار بار آپ کو قیامت یا آخرت سے متعلق دلائل ملیں گے. لہذا آخرت کا انکار کرنے والوں کی مختلف شکلیں تھیں، جو اس زمانے میں بھی تھیں اور آج بھی موجود ہیں. تین میں نے اس سے پہلے بیان کر دی ہیں، تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر لیں گے، اور بقیہ دو جو رہ گئی ہیں اس کا بھی آج ہم مطالعہ کر لیں گے. وقوع قیامت کے حوالے سے دلائل جو اس سورت مبارکہ میں دیے گئے ہیں وہ تین ہیں. نمبر ایک، دلیل خطابی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار موجود ہے، اور آپ کا جو سمجھیے کہ 40 سال تک جو آپ کی خاص طور پر کردار کی گواہی ہے، جو وہ معاشرہ بھی دیتا تھا، یہ دلیل ہے، دلیل خطابی کے قسم کھانے والے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح دلیل اخلاقی. اخلاقی دلیل جو کہلاتی ہے اس بات قیامت کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ تمہارے اپنے وجود میں یہ جو ضمیر موجود ہے، جو تمہیں اچھائی پر شاباشی دیتا ہے اور برائی پر تمہیں ملامت کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کا دن آ کے رہے گا. اسی طرح تیسرے نمبر پر جو دلیل ہے وہ کہلاتی ہے آخرت کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت قدرت کا بیان، کہ قیامت کا دن برپا کون کرے گا؟ وہ رب سبحانہ و تعالیٰ جو علی کل شئین قدیر ہے. لہذا تمہارے ذہنوں میں جو سوالات اٹھتے ہیں کہ کون کرے گا، کب کرے گا، کیسے کرے گا، ان سب کا جواب یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ تمام انسانوں کے اعمال محفوظ کر کے اس جسم کو دوبارہ سے زندہ کرنے پر قادر ہے. بلا قادرین علی ان نصوی بنانا، اس کا جواب اس طرح سے دیا گیا کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے پور پور کو برابر کر دے. یہ تین دلائل ہیں جو کہ اس حوالے سے دیے گئے. اب آئیے آخرت کا انکار کرنے کے حوالے سے جو مختلف معاشرے کے جو طبقات ہیں اس میں جو کانسیپٹ پائے جاتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو آخرت کا صاف انکار کرتا ہے, جو اس زمانے میں بھی موجود تھا اور آج بھی موجود ہے, جو قیامت کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ کوئی قیامت آنے والی ہے ہی نہیں. لہذا سورۃ المومنون میں اللہ پاک نے ان کی دلیل بیان فرمائی آیت نمبر 35 سے لے کر 37 تین آیات میں. وہ یہ کہتے ہیں اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ. کیا تم سے یہ وعدہ کیا جاتا ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تم سے یہ کہتے ہیں, یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب تم مر جاؤ گے مٹ جاؤ گے, مٹی سے ہو جاؤ گے, تو کیا تمہاری ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا؟ ہائی ہاتا لما توعدون, نہیں ہونے والا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا یہ ممکن ہی نہیں ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا, نہیں ہے مگر یہ دنیا ہی کی زندگی ہے, بس دنیا ہی کی زندگی ہے. نموت و نحیا, ہم خود ہی مرتے ہیں خود ہی جیتے ہیں, وما نحن بمبعوثین, اور ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا. یہ وہ عقیدہ ہے جو اس وقت بھی تھا, اور ہمارے ہاں دہریت یا کمیونسٹ جس کو کہا جاتا ہے کہ جو خدا کا انکار کرتا ہے, ظاہر بات ہے اللہ کا انکار تو آخرت کا انکار اس میں موجود ہے. بہرحال ان کے لیے بھی دلائل ہیں قرآن حکیم نے دیے. اسی طرح دوسرے نمبر پر وقوع قیامت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا, یہ عقیدہ بھی موجود تھا. سورہ جاسیہ میں اللہ پاک نے اس کے حوالے سے ان کا عقیدہ بیان فرمایا آیت نمبر 32 میں. وَإِذَا قِيلَ, اور جب ان سے کہا جاتا ہے اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ, کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا, اور ساعہ یعنی وہ وقت وہ قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں, قلتم, تو تم کہا کرتے تھے ما ندری ما الساعة, ہمیں تو کوئی اس کا گمان نہیں ہے کہ کوئی قیامت بھی آنے والی ہے, ان نظن الا ظن, ہم تو صرف گمان کرتے تھے وہ بھی صرف ہلکا سا کہ ہاں ہونا تو چاہیے, وما نحن بمستيقنین, اور ہمیں اس کا یقین نہیں تھا کہ واقعتاً یہ قیامت آنے والی ہے. اسی طرح دوسرے نمبر پر ایسے طبقات بھی تھے کہ جو زبان سے تو اقرار کرتے تھے کہ ہاں قیامت آنی چاہیے, حساب کتاب ہونا چاہیے, لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اقرار کے پردے میں انکار بھی تھا. اس میں پہلی مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی, وہ ہے شفاعت باطلہ کا عقیدہ. پچھلے جمعے میں بیان نہیں کر سکا کہ یہ شفاعت حسنہ کیا ہے, میں نے عرض کیا تھا اس میں انشاءاللہ آئندہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں تازہ کیجئے کہ ایسا تصور موجود تھا ان کا کہ یہ جو بت ہم نے بنائے ہیں بزرگان دین کے, ظاہر بات ہے یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کریں گے, جب رب سبحانہ و تعالیٰ ہمارے برے اعمال کی بنیاد پر ہمیں پکڑے گا تو یہ فلاں 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 جو ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے. یہ عقیدہ کہلاتا ہے عقیدہ شفاعت باطلہ کا تصور. سورہ یونس آیت نمبر 18 میں اللہ پاک نے اس کو بھی بیان فرمایا, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, اور وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں, مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, جو انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, وَيَقُولُونَ, اور ان کی عبادت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہاؤلائی شفعاؤنا عند اللہ, یہ ہمارے سفارشی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں. قل, اے نبی ان سے پوچھئے, اتنبیون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض, کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ تو نہیں جانتا نہ آسمانوں میں نہ زمین میں؟ اللہ پاک نے تو اس حوالے سے کوئی دلیل نہیں بنائی کہ فلاں فلاں ہستیاں ہیں جو رب سبحانہ وتعالیٰ کی جناب میں شفاعت کریں گی اور نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں گی. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے اللہ سبحانہ وتعالی اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام مشرکانہ باتوں سے جو یہ کیا کرتے ہیں. اس حوالے سے بہرحال ہمارے معاشرے میں بھی یہ تصورات تو آئے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو عقائد اور عقیدے اور عملی گمراہیاں یہودیوں میں آئی تھیں وہ ہمارے اندر بھی آ کے رہیں گی. لہذا عقائد کے حوالے سے یہودیوں کا یہ عقیدہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ ان کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. دو مرتبہ قرآن حکیم میں ان کا عقیدہ بیان ہوا. لن تمسن النار الا ایاما معدودہ, آگ ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. یعنی ہم تو وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی پسندیدہ ہیں. نحن ابناء اللہ و احباؤہ, وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اس کے انتہائی محبوب اور چہیتے ہیں, لہذا ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. وہ بھی اس وجہ سے کہ جو ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے بچڑے کی پرستش کی تھی, لہذا شرک کی وجہ سے اللہ پاک لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ لوگوں کو جہنم میں ڈالے گا جو بنی اسرائیل ہوں گے, ورنہ بنی اسرائیلی اگر کوئی ہے تو وہ تو لازمن جنت میں جائے گا. یہ عقیدہ جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ انسان کو اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ مجھے تو جنت میں جانا ہے, میں کچھ بھی کرتا رہوں مجھے جنت میں جانا ہے, تو یہ گویا اس طرح سے ہے کہ بڑی سی رقم کو زیرو سے ملٹی پلائی کر دیا جائے تو وہ زیرو ہو جاتی ہے. اسی طرح کسی شخص کو یا قوم کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ تم لازمن جنت میں جاؤ گے چاہے تم عمل کرو نہ کرو, اس کا نتیجہ لازمی طور پر آخرت کا انکار نکلتا ہے. ظاہری بات ہے اخلاقی اعتبار سے انسان اس وقت اپنے عمل کو درست کرے گا جب اس کو اس بات کا یقین ہو کہ میرے اعمال کی بنیاد پر جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. لہذا یہ بدعقیدگی آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے. اور شفاعت باطلہ کا تصور بزرگان دین کے حوالے سے خاص طور پر وہ موجود ہے, خاص طور پر جوہلہ میں, کہ اگر ہم ان کے نام کا عرس منائیں سالانہ بنیادوں پر تو یہ بزرگان دین ہماری شفاعت کروا لیں گے چاہے ہم عمل کریں یا نہ کریں, چاہے ہم ان بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں یا نہ گزاریں, بہرحال یہ ہماری سفارش کروا لیں گے. یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ شفاعت حسنہ کا تصور بھی احادیث مبارکہ کے حوالے سے ثابت ہے. اور شفاعت حسنہ یہ ہے کہ رب سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے کچھ لوگوں کو جو اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سک رہے ہوں گے, رحمت خداوندی ہوگی کہ رب سبحانہ وتعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو اختیار دے گا کہ وہ ان لوگوں کی جو عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا پا رہے لیکن کوشش تو کی, ایمان لائے, توحید باری تعالیٰ پر قائم رہے, شرک نہیں کیا لیکن اعمال کی بنیاد پر کوالیفائی نہیں کر پا رہے تھے جنت کے لیے, تو رب سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو, اور ظاہری بات ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ انبیاء کرام ہوں گے, پھر انبیاء کے جو ماننے والے تھے جن کو صحابہ کہا جاتا ہے, شہداء کہا جاتا ہے, یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو رب سبحانہ و تعالیٰ اختیار دے گا. اور یہ بتا کر کہ فلاں فلاں لوگوں کے حق میں آپ دعائیں شفاعت کیجئے, آپ کی دعائیں شفاعت کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا اور ان کو جنت میں داخلہ دے دے گا. یہ تصور شفاعت حسنہ کا تصور کہلاتا ہے, اور بہرحال یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے. لیکن وہ یہ تصور کہ انسان کوئی عمل ہی نہ کرے, مشرکانہ عقائد کرتا رہے, بدعات میں ملوث رہے اور پھر بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھے, یہاں تک کہ خدا نہ خواستہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے, حقوق العباد میں خاص طور پر نافرمانی کرتا رہے, لوگوں کا مال کھائے, قتل و غارت کرے اور پھر بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھے, تو یہ مسکنسپشن ہے, یہ بالکل غلط تصور ہے کہ فلاں فلاں لوگ آ کر اس کی شفاعت کر لیں گے. ظاہری بات ہے نہ وہ رب سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی شفاعت قبول فرمائے گا اور نہ ہی اولیاء اللہ یا نیک لوگ ایسے لوگوں کی شفاعت کریں گے, ظاہری بات ہے ممکن نہیں ہے. مثال کے طور پر میں اس کو یوں سمجھایا کرتا ہوں کہ جب ایگزامنیشن ہوتا ہے اور رزلٹ بن رہا ہوتا ہے تو کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی وجہ سے پیپر اچھا نہ دے سکے, لیکن ٹیچر کو معلوم ہے یہ پورے سال ریگولر رہا ہے, پنکچوئل ہے, بہت اچھا اس کا بیہیویئر ہے, امتحان والے دن بیمار ہو گیا, کسی وجہ سے 33% یا 40% جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پاسنگ مارکس کی وہ حاصل نہیں کر سکا, لیکن پورا بیہیویئر اس کے سامنے ہے, پورے سال کا اچھا اسٹوڈینٹ ہے, تو اس کو کیا کرتے ہیں, ایک پیپر میں فیل ہو رہا ہے, سات میں پاس ہو گیا, ایک میں فیل ہو رہا ہے, وہ بھی ایک دو نمبروں سے, تو کیا کیا جاتا ہے اس کے ساتھ, اس کو فیل نہیں کیا جاتا, ظاہر بات ہے ٹیچر جانتے ہیں, اس کو ایگریگیٹ نمبر دے کر ترقی پاس کر دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے اگلے سال یہ امپروو کر لے گا. یہ ہے تصور شفاعت حسنہ کا, سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, 100% اسی پر نہیں امپلیمنٹ کر لیجئے گا. تو قیامت کے دن رب دے گا اختیار, اور جن لوگوں کو دے گا ان کو بھی بتا دیا جائے گا کہ آپ فلاں فلاں لوگوں کے حق میں دعائے شفاعت کریں, ایسا نہیں ہے کہ اختیار دے دیا جاؤ جس کو چاہو لے آؤ جنت میں داخل کر دو, تو پھر یہ تو ساری ایکسرسائز زیرو ہو جائے گی کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ختم ہو گیا. اختیار اللہ ہی کا ہوگا, للہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں اختیار ہوگا, دے گا بھی اللہ اور کس کے حق میں دے گا وہ بھی پہلے سے بتا دیا جائے گا. تو یہ ہے گویا. اب یہاں ذہن میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ جب ان کو معاف کرنا ہی تھا تو پھر دعا کا یا شفاعت کا اختیار کیوں دیا؟ اللہ پاک خود ہی رحمت فرماتا معاف کر دیتا. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن رب سبحانہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ ترین بندوں کا رتبہ بھی بتائے گا لوگوں کو، یہ میرے محبوب بندے ہیں جنہوں نے میرے دین کے لیے محنت کی، دین کے لیے قربانیاں دیں، ان کا رتبہ یہ ہے آج کہ میں نے ان کو اختیار دیا ہے. تو گویا اس کی ایک اظہار بھی ہو جائے گا خود بخود. بہرحال اللہ پاک سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب انسان کے اعمال نیک ہوں گے تو امید ہے، امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ رب سبحانہ و تعالیٰ اس پر رحم فرما دے گا. اقرار کے پردے میں انکار کے حوالے سے شفاعت باطلہ کا تصور وہاں بھی تھا اور ہمارے معاشرے میں بھی موجود ہے. انسان اپنے عمل کو درست کرنے کی بجائے صرف شفاعت ہی کی بنیاد پر نافرمانیاں کرتے رہے اور سمجھے یہ کہ شاید میری تو جو ہے وہ بخشش ہو جائے گی. ہمارے ہاں کچھ اشعار ایسے ہیں جس میں اس عقیدے کی بالکل واضح طور پر جو ہے وہ غمبازی ہوتی ہے. اس یا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، پر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا. گویا رحمت خداوندی پر آسرا بھر کر انسان نافرمانیاں کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا. ظاہر بات ہے اللہ سبحانہ وتعالی رحمان و رحیم تو ہے، اس میں کیا شک، لیکن تصور یہ رہا کہ بس وہ تو رحمان و رحیم ہی ہے، غفور و رحیم ہے، بخشنے والا ہے، نقطہ نواز ہے، وہ تو ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے لہذا بخشی دے گا. اور پھر صوفیہ، خاص طور پر دنیا دار قسم کے جو صوفیہ ہے، انہوں نے تو اس عقیدے میں جو چار چاند لگائے ہیں، ذرا سنیے گا ان کا عقیدہ. وہ عقیدہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے. صحیح ہے؟ کیا کبھی کوئی ماں یہ چاہے گی کہ اپنے بچے کو آگ میں جلا دے؟ ہرگز نہیں. ماں کے سامنے کسی بچے کو آگ میں ڈالا جائے تو اس کا دل نرم ہوگا، وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کو جو ہے اس کا بچہ آگ میں ڈالا جائے. لہذا ماؤں سے 70 گنا اور 99 گنا محبت کرنے والا الودود، الرحمن، الرحیم، الغفور، کیا وہ چاہے گا اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالنا؟ لہذا یہ جہنم سے متعلق جو عقیدہ قرآن حکیم میں بار بار آتا ہے کہ آگ ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، وہ بس ڈرانے کے لیے ہے، خبردار کرنے کے لیے ہے. جیسے ماں اپنے بچوں کو ڈراتی ہے یہ کر لو کام ورنہ ہاؤ آ جائے گا، اب وہ ہاؤ ہوتا تھوڑا ہی ہے، تو بچوں کو ڈرانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ بچے سیدھے رہے. بس یہ عقیدہ ہے آخرت سے متعلق جہنم کا. جہنم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، فزیکلی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو بس ڈرانے کے لیے ہے. اب سوچیے ذرا اس عقیدے میں کتنی خطرناک میسج موجود ہے. سینکڑوں سے زیادہ آیات مبارکہ قرآن حکیم کی جس کا انکار موجود ہے. گویا رب نے صرف ڈرانے کے لیے جہنم کا تذکرہ کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صرف شان رحمت کو پیش نظر رکھ کر انسان نافرمانیاں کرے، اس پر عقیدہ کیا ہے ذرا غور سے سنیے. اللہ پاک فرماتا ہے سورہ ہجر، بڑی خوبصورت آیت مبارکہ، آیت نمبر 49 اینڈ 50، اللہ پاک فرماتا ہے نبی عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو آپ بتا دیجئے، انی ان الغفور الرحیم، کہ یقیناً میں بخشنے والا مہربان بھی ہوں، وان عذابی هو العذاب العلیم، اور یہ بھی بتا دیجئے کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. یہ دونوں چیزیں انسان کے سامنے ہوں کہ رب سبحانہ وتعالی غفور الرحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے، اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے بندوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا جائے، تو رب سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اور فرمایا یہ بھی بتا دیجئے وان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے. اب یہ دونوں چیزیں سامنے رکھنے سے انسان کا عمل درست ہوگا یا نہیں؟ بیلنس ہوگا، کہ رب کی رحمت بھی حاصل کرنی ہے، رب اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، اور انسان سے غلطی اور کوتاہی اور خطا ہو جائے تو رب سے اگر معافی مانگے، سچی معافی، شرمندگی کے ساتھ، نافرمانی اس پر ندامت کے ساتھ، تو رب سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ سارے گناہوں کو معاف فرمانے کے لیے تیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایسا نہ ہو کہ میں صبح معافی مانگوں اور رات کو پھر نافرمانی شروع کر دوں. اور خاص طور پر میں نمایاں کر رہا ہوں، حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے. عقائد میں توحید، شرک اگر کیا تو بخشش نہیں ہے، ان شرک لا ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اور اللہ پاک اس کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وہ یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. اور اسی طرح حقوق العباد کا معاملہ بڑا نازک ہے کہ اگر بندوں کے حقوق مارے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کیا ہے، ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، تو یہ بخشش رب سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے شخص کی بخشش نہیں ہے. تیسرے نمبر پر نسلی تفاخر، یا انبیاء کرام کے ساتھ اپنی نسبت کو بھی انسان جو ہے وہ آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچنے کی دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، ہمارے یہاں بھی آیا. یہودی کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں اللہ پاک نے ان سے متعلق عقیدہ بیان کیا، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، وہ کہتے ہیں آگ تو ہمیں نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. اس پر اللہ پاک فرماتا ہے قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد و پیمہ لے لیا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ اللہ تعالیٰ تم سے پھر اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات منسوب کر رہے ہو جو تم نہیں جانتے، جھوٹی بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر رہے ہو. چوتھے نمبر پر بعض اوقات دنیا میں رب سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو آزمانے کے لیے دنیاوی نعمتیں عطا فرما دیتا. تو اب جس کو دنیا میں نعمتیں مل جائیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید رب سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہے، تو ہی دیا ہے نا، اور دنیا میں راضی ہے تو آخرت آئے گی بھی تو اس میں خوب راضی ہوگا، وہاں بھی ملے گا. یہ عقیدہ بھی انسان کے اندر خناس پیدا کر دیتا ہے، اور دنیاوی نعمتیں، عارضی نعمتوں کے حاصل کرنے پر انسان کو آخرت کا انکار اس حوالے سے پیدا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید دنیا میں راضی ہے تو دیا ہے تو وہاں پر بھی راضی ہوگا. اس حوالے سے بہت خوبصورت آیات مبارکہ ہیں، وقت تھوڑا سا محدود ہے، میں صرف ریفرنس کے طور پر کروں گا. سورہ کہف دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان کرنے والی بڑی خوبصورت سورت، سورہ کہف جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خصوصیات بیان فرمائی اور فتنہ دجال سے بچنے کے حوالے سے خاص طور پر اس کو ریکمینڈ کیا. بارہ اس میں اللہ پاک نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، ایک شخص جس کو اللہ پاک نے دو باغ عطا فرمائے تھے، اور دنیا کی گویا اس وقت کی جو بھی مادے کے اعتبار سے ہر نعمت ہوتی ہے اس کو دی گئی تھی، اور دوسرا اس کا دوست تھا جس کے پاس یہ مادی نعمتیں نہیں تھیں. ان دونوں کے جو ڈائلاگ یا گفتگو بیان کی اللہ پاک نے سورہ بقرہ آیت نمبر 32 سے لے کر 36 تک، اس کا میں صرف ترجمہ رکھ دیتا ہوں. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے سامنے دو مردوں کا واقعہ بیان کیجئے، دو افراد کا. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، ان میں سے ایک کو ہم نے دنیا میں عطا فرمائے تھے دو باغ انگوروں کے، اور اس کو گھیرا ہوا تھا اس کے چاروں طرف نخیل، کھجور یعنی اس سے کھجور کی باڑ لگائی ہوئی تھی، اور درمیان میں اور کھیتی باڑی جو زراعت تھی وہ بھی موجود تھی. گویا اس وقت کے اعتبار سے بہت بڑی نعمت اس کے پاس تھی، دو باغ ہیں جس میں انگور بھی ہے، کھجور بھی ہے، اور کھیتی باڑی بھی ہو رہی ہے. کلتل جنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیا، اور اس کا باغ جو ہے وہ دونوں باغ خوب اس کو پھل دیا کرتے تھے اور کوئی روک ٹوک نہیں تھی، خوب دنیاوی اعتبار سے ہر نعمت اس کو مل رہی تھی. وہ فجرنا خلالہما نہرا، اور ایک اور نعمت اللہ پاک نے دی کہ اس کے درمیان سے نہر بھی جاری کر دی تھی، وہ پانی جو ریکوائرمنٹ تھا اس باغ کے لیے وہ بھی موجود تھا. وکان لہو ثمر، اور پھر اس کے لیے پھل بھی تھا، گویا مادی پھل بھی تھا، اور بعض علماء نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ اس کی اولاد بھی زیادہ تھی. اب اس بنیاد پر کیا ہوا، اس کے ذہن میں خناس پیدا ہوا. فقال علی صاحبی، تو کہا اس نے اپنے دوست سے، وہ یحاورہ، جب اس سے آپس میں محاورہ ہو رہا ہے، باتیں چل رہی ہیں، محسوس ایسے ہو رہا ہے ڈائلاگ چل رہے ہیں، اللہ والا جو اس کا دوست ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بھائی اللہ پاک نے تمہیں جو کچھ دیا ہے اس پر تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا کرو. اس پر اس کا جواب سنیے، اس نے کہا انا اکثر من کا مالا، دیکھو میں تم سے مال کے اعتبار سے بھی زیادہ ہوں، وہ اعز نفرا، اور نفری بھی دیکھو میری زیادہ ہے، تمہارے پاس نہ مال ہے نہ اولاد ہے، اور میرے پاس دیکھو کتنا مال اور دولت موجود ہے، اور میرے پاس اولاد بھی زیادہ ہے. وہ داخلہ جنت ہوں وہ ظالم النفسی، داخل ہوا وہ اپنے جنت میں، اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا. یہ ظلم کیا تھا؟ اپنے جو بھی مادی نعمت ہے اس پر فخر کرنا، تفکر کرنا، تفخر کرنا اس اعتبار سے کہ وہ فخر کر رہا تھا کہ مجھے یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی. یہ ظلم ہے، اس کو مادہ پرستی کہتے ہیں، مٹیریلزم کہتے ہیں. مادے پر بھروسہ ہو گیا اس کو کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اس وجہ سے کہ رب سبحانہ و تعالی مجھ سے راضی ہے، اور کہنے لگا قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ختم ہونے والا ہے، ہر چیز میرے پاس موجود ہے اور میں نے اس کی حفاظت کا پورا جو ہے وہ سامان بھی کیا ہے. وما اظن الساعۃ قائما، اور میں تو نہیں گمان کرتا کہ کوئی قیامت بھی آنے والی ہے. کوئی مادی نعمتوں پر اتنا غرہ اس کو ہوا کہ قیامت کا انکار. اور چلو تم کہتے ہو قیامت آئے گی، وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر مجھے اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو لازمن مجھے اپنے رب سے اس سے بہتر حاصل ہوگا. یہ ہے آخرت کا انکار. اور کس بات کی بنیاد پر؟ دنیا میں اللہ پاک نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو آخرت میں بھی دے گا. اللہ راضی ہے تبھی تو نعمتیں مل رہی ہیں، اللہ راضی نہیں ہوتا تو یہ نعمتیں نہ ملتی. اس حوالے سے اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ دنیا میں رب سبحانہ و تعالیٰ دو طرح سے انسانوں کو آزماتا ہے. ایک آزمائش ہوتی ہے دے کر آزمانا، مادی نعمتیں خاص طور پر، اس میں روحانی نعمتیں بھی شامل ہوتی ہیں. اس میں آزمائش یہ ہوتی ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے رب کا شکر ادا کرے. آزمائش میں اکثر و بیشتر نعمتیں مل جانے کے بعد انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اور اکثر و بیشتر لوگ دنیا داری میں لگ جاتے ہیں. اور جیسے ابھی ہم نے سنا سورہ کہف کی آیت کے حوالے سے، ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ رب راضی ہے تب ملا ہے، اور خطرناک ترین امتحان ہے یہ، کیونکہ نعمتوں میں اکثر و بیشتر اللہ کو بھول جاتے ہیں. دوسری طرح سے آزمائش ہوتی ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کچھ دے کر واپس لے لیتا ہے، یا یہ کہ دیتا نہیں ہے، ہینڈ ٹو ماؤتھ دیتا ہے. اور اب امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ رب کو یاد کرتا ہے اور جو مشکلات آ رہی ہیں زندگی گزارنے میں ان پر صبر کرتا ہے یا نہیں. دونوں طرح کی آزمائش ہیں. اور بندہ مومن کے معاملہ بڑا خوبصورت ہے، حدیث میں آیا کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ خاص طور پر آزمائش کے حوالے سے بندے کے لیے ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ مومن بندے کو کچھ نعمتیں عطا فرماتا ہے، وہ مومن بندہ اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے اور نعمتوں کا صحیح استعمال کرتا ہے، اس پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے کبھی بندہ مومن سے کوئی چیز لے لیتا ہے، یا پھر یہ کہ کوئی اس کو مشکل دیتا ہے، کوئی تکلیف میں ڈالتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑتا ہے، اور اس مشکل پر، اس تنگی پر صبر کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. تو گویا دونوں حالات میں بندہ مومن کا معاملہ تو بہتر ہے، لیکن دنیا دار قسم کے لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ نعمتوں پر اس گمان کا شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید رب تعالیٰ ان سے راضی ہے تو دے رہا ہے، تو یہاں دے رہا ہے تو وہاں بھی دے گا. اور دنیا دار اس غرے میں بھی رہتا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو نہیں ملا، خدا نہ خواستہ یہ کم ملا، تو شاید اللہ تعالیٰ اس سے راضی نہیں ہے. یہاں اس کے حوالے سے میں نے اس کی بات کی بھی وضاحت کر دی. آخری مسئلہ جو بڑا خطرناک ہے آخرت پر ایمان کے انکار کے حوالے سے، وہ ہے عمل میں تاخیر، ڈیلے کرنا. اور بہرحال یہ چیز انسان کو پھر منافقت کر لگے جاتی ہے. یقین تو انسان میں جیسی پیدا ہو آخرت پر تو عمل درست ہونا چاہیے، عمل کی اصلاح ہونی چاہیے، شام کو کرنے کے بجائے صبح جیسے ہی اس بات کی حقیقت معلوم فوری طور پر انسان عمل کرنا شروع کرے. لیکن منافقوں کا طرز عمل قرآن حکیم میں یہ بیان ہوا کہ بات سمجھ میں تو آ جاتی ہے، ہاں کرنا چاہیے، موت آئے گی، حساب کتاب ہوگا، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، لیکن تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں، ابھی نہیں بعد میں، ابھی تو جوانی کے دن ہیں، تھوڑا سا اچھا ذرا عمر گزر جائے، بڑھاپا شروع تب کریں گے. عبادات میں بھی آپ دیکھیں ڈیلے ہوتا ہے. حج ہمارے ہاں پاکستانی خاص طور پر کب کرنے جاتے ہیں بھائی؟ آپ کو افسوس ہوگا بہت جب حج پہ جائیں گے آپ، اکثر و بیشتر اس عمر میں حج کرنے ہمارے حاجی جاتے ہیں کہ جب وہ حج کرنے کے قابل ہی نہیں ہوتے. حج ایک مشقت والی عبادت ہے، اس میں بہت واکنگ ہے، بہت مشقت ہے، جسم میں جان نہیں ہوتی، اب وہ حج کرنے گئے، بارہ اللہ پاک قبول کرنے والا ہے، حج تو قبول کر لے گا، لیکن حج جو جوانی میں کیا جانا چاہیے صحیح معنوں میں، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ ابھی سے حج کرنے چلے گئے، لوگ بڑی حیرت سے پوچھتے ہیں ابھی سے چلے گئے؟ گویا پوری زندگی نافرمانی کرنے کے بعد جائیں گے حج کرنے تاکہ ساری زندگی گناہ معاف ہو جائیں، خدا نہ خواستہ تصور موجود ہے. بہرحال آخرت کے انکار کے حوالے سے خطرناک ترین عقیدہ جس میں خدا نہ خواستہ میں اور آپ بھی انوالو ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ عمل میں تاخیر کی جاتی ہے، ڈیلے کیا جاتا ہے، ابھی نہیں بعد میں. لہذا ایسے لوگوں کا انجام سن لیجئے، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ سورہ حدید آیت نمبر 14 میں اللہ پاک نے جو نقشہ کھینچا ہے ایسے لوگوں کا، واقعہ یہ کہ ہلا دینے والا ہے. قیامت کے دن اہل جہنم، خاص طور پر جو مشرک اور کافر تھے، ان کا تو حساب کتاب ہو گیا، تو گئے جہنم میں. اب ایک بہت بڑی میجورٹی انسانوں کی وہ ہے جو مسلمان کہلاتے تھے دنیا میں، ان کو رب سبحانہ و تعالیٰ ایک پل کے اوپر سے گزارے گا. اور مشہور نام اس پل کا کیا ہم سب جانتے ہیں؟ پل صراط کہا جاتا ہے اس کو. یہ جنت، یہ جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے، یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے. وہ جہنم نیچے گویا سمندر کے مانند آگ ہوگی جو کہ اوپر ہوگی، اس کے اوپر ایک برج بنایا ہوا ہے، یہاں سے تمام مسلمانوں کو گزرنا ہے. اور انتہائی گپ اندھیرا ہے، خطرناک ترین صورتحال ہے کہ جو گزر گیا تو اس طرف ایک دروازہ ہے، اور دروازے سے جو ان ہو گیا وہ رحمت خداوندی میں داخل ہو گیا، اور جو دروازے سے پہلے پہلے گر گیا وہ گیا جہنم میں. اور یہ چھنی کیوں لگے گی بھائی؟ ظاہری بات ہے یہاں تو سب مکس ہے نا، مکس پلیٹ ہے، یہاں تو مسلمان بھی ہے منافق سب آپس میں چل رہے. یہاں ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، وہاں پر اب سبحانہ تعالیٰ اس بات کی وضاحت کر دے گا کون پکا مومن تھا آخرت پر ایمان رکھنے والا اور کون منافق تھا. اب اس کی وضاحت کیسے ہوگی؟ پڑھیے گا، بڑا دلچسپ مقام ہے سورہ حدید. جیسے ہی حکم دیا جائے گا اس پل صراط پر چلنے کے حوالے سے، بندہ مومن کے دل میں جو ایمان کی نعمت اللہ پاک نے عطا فرمائی تھی وہ روشنی کی صورت میں نمودار ہو جائے گی، نور کی صورت میں نمودار ہو جائے گی، اور نیک اعمال کا نور ہوگا جو اس کو دیا جائے گا. نور ہم یسا بین ایدیم و بی ایمانیم، دو نور اللہ پاک عطا فرمائے گا، گویا دو ٹارچ عطا فرمائے گا اس پل صراط پر چلنے کے لیے. ایک دل سے نکلنے والا ایمان، ایمان کی روشنی وہاں ظاہر ہو جائے گی، ایک نیک اعمال کا نور، اور اس اعمال کے نور اور ایمان کے نور کی بنیاد پر وہ جہنم کے اوپر جو برج ہے اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے. اب ذرا سنیے گا، جو پیچھے رہ جائیں گے، نہ دل میں یقین والا ایمان تھا، نور یہ تو ظاہری بات نہیں ملا، نیک اعمال بھی کیے تو دکھاوے کے لیے، وہ بھی پھوکٹ، وہ بھی زیرو ہو گئے، تو دونوں نور سے خالی. اب جو اہل ایمان ہیں وہ جا رہے ہیں جنت کی طرف، منافق پیچھے ٹھٹک کے رہ گئے. اب وہ پکاریں گے اپنے ساتھیوں کو، یونادونہم، وہ پکاریں گے، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ یہ بڑا حسرتناک انجام ہے، سوچئے گا ذرا. ایک ہی گھر میں رہنے والے ہو سکتا ہے کہ جو ایک شوہر جو تھا وہ نیک تھا، مومن تھا، وہ جنت کی طرف جا رہا ہو اور بیوی پیچھے کھڑی ہو گئی ہو، اور خدا نہ خواستہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بیوی نیک تھی وہ جا رہی ہے جنت کی طرف، شوہر پیچھے کھڑا ہو گیا. ایک جماعت میں رہنے والے ایسے ہو سکتے ہیں، ایک آفس میں کام کرنے والے ایسے ہو سکتے ہیں، پوری زندگی گزاری، ایک مومن تو جا رہا جنت کی طرف، منافق پیچھے کھڑا ہوا ہے اور پکار کر کیا کہتا ہے؟ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے دنیا میں؟ اس پر اہل ایمان جواب دیں گے جب وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، تم ہمارے ساتھ تو تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم، تمہارا مسئلہ یہ رہا کہ تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال لیا. المال والبنون، یہ مال اور یہ بیٹے، یہ دنیا کی زندگی کی محبت تمہیں فتنے میں ایسی مگن کیے رہی کہ تم عمل میں ڈیلے کرتے رہے، اب نہیں بعد میں کروں گا، بعد میں کروں گا، یہاں تک کہ موت تمہارے سر پر آ کھڑی ہوئی. الم نکم معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم، جب تم نے فتنوں میں ڈالا اپنے آپ کو تو اب تم تربص کا شکار ہو گئے. تربص کہتے ہیں گو مگو کی کیفیت میں، ابھی نہیں، ابھی چلتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر کرو، یہ تربص ہے. اب اس کا اگلا اسٹیج آیا، ورتبتم، تربص کے بعد شکوک و شبہات تمہارے دلوں میں پیدا ہو گئے، پتہ نہیں قیامت آنے والی ہے بھی یا نہیں، ابھی تو مل رہا ہے تو اس کو تو حاصل کرو، بات کو چھوڑو. یہ تیسرا اسٹیج ہے نفاق کا، ذرا نوٹ کرتے جائیے. نمبر ایک، فتنے میں پڑے، مال کی محبت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں آئی، پھر تم تربص کا شکار ہوئے، بالآخر وہ ایمان کی رمق تمہارے دلوں سے جاتی رہی اور شکوک و شبہات تمہارے دلوں میں پیدا ہو گئے. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور چوتھے نمبر پر تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکے میں دیا، دھوکے میں ڈال دیا کہ اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، بخشنے والا، بخشی دے گا. حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا اور تمہاری موت کا وقت آ گیا. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ، اور ایک بہت بڑے دھوکے باز نے تمہیں اللہ کے نام پر دھوکا دیا. یہ بہت بڑا دھوکے باز کون ہے بھائی؟ یہ ہے وہ ہمارا بدترین دشمن شیطان، جو ہمیں دنیا میں گم کر دیتا ہے اور مطالبات دین سے ہمیں دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال الحمدللہ سورہ قیامہ کے اس پہلی آیت کے حوالے سے، آخرت کے انکار کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئی ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ کلام جاری رہے گا. اللہ پاک سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت پر یقین عطا فرمائے، ایسا یقین جو ہمارے عمل کو درست کرے، جس سے ہمارا اخلاق درست ہو جائے، جس سے ہمارا کردار درست ہو جائے، جس سے یہ معاشرہ مسلمانوں کا معاشرہ بن جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پہ عمل کرنے والے ہوں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.